أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قابل حضرات، میں پاکستان ایسوسی ایشن کے ذمہ داروں کا، خادم صاحب کا اور سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس طالب علم کی معروضات سننے کے لیے یہاں تشریف لائے. پاکستان میرا بھی ملک ہے اور آپ کا بھی ملک ہے. میں جس وقت پاکستان میں تھا اس وقت اگر یہاں آتا تو شاید میرے جذبات مختلف ہوتے، لیکن اب جس طرح آپ مہاجر ہیں میں بھی اسی طرح مہاجر. جس طرح آپ نے اپنا ملک چھوڑ کر آسٹریلیا کو اپنا وطن بنا لیا ہے، میں بھی ہجرت کر کے ملیشیا جا چکا ہوں. پاکستان میں ہوتے ہوئے بعض اوقات ہمیں پاکستان کی قدر نہیں ہوتی، وہاں کے حالات دیکھ کر بھی کبھی کبھی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں کہ جب آدمی پاکستان سے باہر جاتا ہے تو وہ پاکستان سے پاکستان میں رہنے کی نسبت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. میں اپنا ایک ذاتی تجربہ آپ سے عرض کروں. پاکستان میں کم و بیش میں نے 40-45 سال کی پبلک زندگی گزاری ہے. اس میں بہت سی تقریبات میں شرکت کا موقع بھی ملا. پاکستان کا دن منایا جاتا ہے اس میں بھی کئی بار شریک ہوا. لیکن جب میں ملیشیا گیا اور پاکستان ہائی کمشنر صاحب نے مجھے 23 مارچ کی تقریب میں مدعو کیا، یہ پہلا ہی سال تھا. میں کوئی اس طرح کا ریلیجن قلب آدمی نہیں ہوں، لیکن میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ جب پاکستان کا جھنڈا لہرایا گیا تو میں بے اختیار ہو گیا. یہ ایک عجیب تجربہ تھا. بظاہر ہم محسوس کرتے ہیں کہ مٹی ہے، زمین ہے، خدا کی دنیا بہت وسیع ہے، بہت سے ملک ہیں، بہت سی سلطنتیں ہیں، لیکن انسان اپنے وطن سے کیسی محبت کرتا ہے، اس کا کیسا تعلق ہوتا ہے، اس کا سچا تجربہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ اپنے ملک سے باہر رہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. اس وجہ سے میں سمجھ سکتا ہوں کہ میرے میزبانوں نے اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان کے حالات ہم سنتے ہیں اور خبروں میں پاکستان کے حالات سن کر اور بھی زیادہ دل بیٹھتا رہتا ہے. اس وقت پاکستان میں انتخابات ہو رہے ہیں، بظاہر ایک تبدیلی کی توقع کی جا رہی ہے. اسی پس منظر میں غالباً اس موضوع پہ انتخاب کیا گیا. میں ایک بنیادی بات کی طرف آپ کی توجہ دلا کے آگے بڑھوں گا، اور وہ یہ کہ پاکستانی قوم کوئی معمولی قوم نہیں. اور میں یہ اس وجہ سے عرض نہیں کر رہا ہوں کہ میں پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. بہت سی اقوام کو دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں کتنی ذہانت ہے، کتنے اعلیٰ فکر کے امکانات ہیں. پاکستان میں جو لوگ علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ان کا درجہ بھی کتنا بلند ہے. باقی علوم و فنون سے ہی میں کچھ واقف ہوں، لیکن نظریات کے معاملے میں آپ سے عرض کر سکتا ہوں کہ شاید بر صغیر کی سطح کا علم اس وقت دنیا میں کہیں نہیں پایا جائے. پاکستان کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ دے رکھا ہے جو کسی قوم کی توقع ہو سکتا ہے. معدنیات کے ذخائر بھی ہیں، ایک بڑا زرعی دیس بھی ہے. ساری دنیا کے لوگ مل کر اگر کوئی آنی پردہ تان دے اور ہمیں اپنی زمین سے پیاز اگا کے بھی کھانا پڑے تو ہم زندہ رہتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. اس وجہ سے جہاں تک پوٹینشیل کا تعلق ہے، یعنی بالکوبہ پاکستان میں کیا کچھ ہے، اس میں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے افرادی لحاظ سے بھی، مالی لحاظ سے بھی وہ سب کچھ دے رکھا ہے جس کی کوئی قوم اپنے پروردگار سے توقع کر سکتی. لیکن اس سب کچھ کے باوجود پاکستان کے کچھ بنیادی مسئلے ہیں. اور میرے نزدیک پاکستان کا کل اور اس سے متعلق اندیشے اور توقعات سب انہی مسئلوں سے متعلق ہیں. اس میں ایک چیز تو بالکل کی ورڈ کی حیثیت رکھتی ہے, یعنی اگر بات کو سمیٹ کر دو لفظوں میں بیان کیا جائے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا بنیادی مسئلہ غربت اور جہالت. اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ لازم و مظلوم ہو جاتی ہیں. غربت سے جہالت پیدا ہوتی رہتی ہے, اور جہالت جہاں ہو وہاں غربت کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا. اس وجہ سے بنیادی طور پر تو یہی چیز ہے کہ جس نے پاکستان کے لوگوں کو بہت سے اندیشوں میں مبتلا کر دیا ہے. لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کی. ہمارے سیاستدان جب پاکستان پر گفتگو کرتے ہیں یا دانشور پاکستان پر گفتگو کرتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ہاں کرپشن ہے, وہ یہ بتائیں گے احتساب نہیں ہوا, وہ یہ بتائیں گے کہ جاگیرداروں نے پاکستان پہ قبضہ کر رکھا ہوا ہے. اس پر کیا کر لیجیے, بہت سی چیزیں آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں, تقریروں میں بھی سنتے ہیں, گفتگو میں بھی زیر بحث آتی ہیں. میں بھی جب پاکستانیوں کے پاس بیٹھتا ہوں تو بالعموم یہی چیزیں ہیں جو موضوع بحث رہتی ہیں. پاکستان میں اس وقت جو سیاست میں نئی آوازیں داخل ہوئی ہیں ان کا بھی زیادہ تر موضوع یہی ہوتا ہے. لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ پاکستان کے اندر وہ کیا چیزیں ہیں جو ان سارے مسائل کا سبب بن رہی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں جو پاکستان میں حالات کو دیگرگوں سے دیگرگوں کرتی چلی جا رہی ہیں. نہ وہ دیر بحث آتی ہے, نہ ان کا تجزیہ ہوتا ہے, نہ ان کے بارے میں لوگ زیادہ گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں, بلکہ اگر کسی موقع پر ان کا ذکر بھی آ جائے تو گریز اور فرار کے راستے اختیار کر لیتے ہیں. اس میں کچھ مشکلات بھی ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں, لیکن اب آپ نے مجھے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ ان بنیادی مسائل کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں. سارے اندیشے اور ساری توقعات میرے نزدیک وہی کے پھوٹ کی ہیں, باقی چیزیں کشر کی حیثیت رکھتی ہیں. یعنی ایک اوپری چیز ہے, جو چیز اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ اختلاف کریں, اور اختلاف میں ہی ترقی کا راز ہے. لیکن آپ نے موقع دیا ہے تو میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. پہلی چیز جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن گئی ہے اور ہمیشہ سے مسئلہ تھی, لیکن اب پاکستان کی ہر بری خبر در حقیقت اس سے وابستہ ہو گئی ہے, وہ آپ جانتے ہیں کہ انتہا پسندی ہے, دہشت گردی ہے, قتل و غارت ہے, جس کا پاکستان میں روز تجربہ ہوتا ہے. اور چونکہ اچھی خبریں میڈیا کا موضوع نہیں ہوتی, اس لیے جب ہم باہر ہوتے ہیں تو اسی کا تجربہ ہوتا ہے. اس کا روٹ کاز کیا ہے, کہاں سے پیدا ہوئی ہے یہ چیز؟ میں نے جس طرح بیان کیا اصل مسئلہ وہ ہے, لیکن اس کو موضوع بنانے کے لیے کوئی شخص تیار نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں مذہبی اور غیر مذہبی کی تفریق. یعنی دنیا میں کبھی کسی علم اور فن کی اسپیشلائزیشن کے لیے یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ آپ 5 سال کی عمر میں ایک بچے کو ڈاکٹری کے یا انجینئرنگ کے اسکول میں بھیج دیں. دنیا بھر میں اور ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے بچے کو پہلے 12 سال کم و بیش براڈ بیس تعلیم دی جاتی ہے. یعنی آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, آپ وکیل بننا چاہتے ہیں, آپ سائنسدان بننا چاہتے ہیں, آپ مذہب کے عالم بننا چاہتے ہیں, یہ سب اختصاص کے شعبے ہیں, یعنی یہ اسپیشلائزیشن کے شعبے ہیں. 5 سال کی عمر میں بچے کو انجینئرنگ کے اسکول میں نہیں بھیجا جاتا, اس کو براڈ بیس تعلیم کے لیے پہلے آپ 12 سال تک کچھ زبانیں سکھاتے ہیں, کچھ اسکل, کچھ فنون سکھاتے ہیں جو آگے چل کر اس کے کام آ سکیں. پھر ایک تدریج کے ساتھ گریجولی آپ اس کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں وہ انتخاب کی جگہ پر آ جاتا ہے. اور یہ انتخاب بھی آپ حتمی نہیں ہونے دیتے بلکہ تل متوازی چلاتے ہیں, یہاں تک کہ 12 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب مجھے میڈیکل کالج میں جانا ہے, انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا ہے, سائنس میں اختصاص کرنا ہے یا کسی اور فن میں. لیکن ہم نے اس کو روا رکھا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کو اگر مذہبی تعلیم دینی ہو تو ان کو مذہبی مدرسے میں دے دیا جائے, ان کے لیے براڈ بیس تعلیم پانے کا کوئی موقع ہی باقی نہیں رہا. یعنی یہ دنیا کا ایک بالکل نرالا نظام ہے کہ جس میں آپ بچے کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ وہ دین کا عالم بنے گا. ہو سکتا ہے خدا نے اس کو ترخان بننے کے لیے پیدا کیا ہو, مصور بننے کے لیے پیدا کیا ہو, شاعر بننے کے لیے پیدا کیا ہو, ادیب بننے کے لیے پیدا کیا ہو. یعنی اس کو وہ بنیادی تعلیم حاصل ہی نہیں ہوتی جس بنیادی تعلیم کے بعد وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ آپ کی جدید تعلیم یافتہ لوگ زیادہ تر ہیں, آپ شاید نہیں جانتے کسی ایک مکتب فکر کا بھی اگر آپ جائزہ لیں تو حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق 20,000 سے زیادہ دینی مدارس اس وقت پاکستان میں, اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پڑھتے ہیں. میں خود اس تعلیمی نظام سے گزرا ہوا ہوں اور میں آپ سے یاد کرتا ہوں کہ اس پس منظر میں جب لوگ, کیونکہ میری تو جدید تعلیم کے ساتھ اسی طرح ہوئی ہے, اس سندر میں جو لوگ دینی علوم کو حاصل کرتے ہیں ان کا نفسیاتی رشتہ لوگوں سے کٹ چکا ہوتا ہے. وہ دنیا میں تعلیم کی کیا بنیادیں ہیں ان سے کبھی آشنا ہی نہیں ہوتے, ان کے اور ان کے مخاطبین کے درمیان ابلاغ اور کمیونیکیشن کی کوئی بنیادی باقی نہیں ہوتی, ان کی بات گفتگو اور ان کی اصطلاحات بالکل مختلف ہو چکی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے وہ براڈ بیس تعلیم نہیں پائی ہوتی جو کمیونیکیشن کا ذریعہ بنتی ہے. اور اس کے بعد حادثہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دینی مدارس ہے وہ صرف یہی نہیں ہے کہ الگ سے مذہبی نظام چلاتے ہیں, پھر وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. یعنی کوئی اہل حدیث کا مدرسہ ہے, کوئی دیوبندیوں کا مدرسہ ہے, کوئی بریلویوں کا مدرسہ ہے, جتنے بھی مسلمانوں کے اندر گروہ ہیں وہ اپنے اپنے مدارس قائم کرتے ہیں. اور ان مدارس میں اس چیز کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اختلاف نہیں کر سکتے. یعنی آپ المیہ دیکھیے کہ ایک طرف آپ نے بچے کو براڈ بیس تعلیم ہی نہیں دی, آپ نے اس کے اور سوسائٹی کے درمیان اخلاق کا رشتہ ہی قائم نہیں کیا, اور اس سے آگے بڑھ کر اب آپ نے اس کی برسوں تک یعنی کم و بیش 10 سال تک یہ تربیت کر دی ہے. تربیت کیا کی ہے, اس کو دین کا مسئلہ بنا دیا ہے. دین کا مسئلہ کیا بنایا ہے, اس کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ اس بنیاد پر کرنا ہے کہ وہ جس دائرے کے اندر دین کو سمجھ چکا ہے اس سے اختلاف نہیں کرے گا. انسانی ذہن سوال کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے. دور جدید میں آپ کی جو نئی نسلیں ہیں وہ اب کسی آہنی پردے کے پیچھے زندگی نہیں بسر کرتی, ان کے لیے دنیا کے دروازے کھل چکے ہوئے ہیں, تو بے شمار چیزیں ان کے ذہنوں سے سامنے آتی ہیں. تو ہمارے عالم کے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا. اور پھر جو مذہب وہاں پڑھایا جاتا ہے اس میں جو بہت سی چیزیں دوسری بتا دی جاتی ہیں اس میں یہ بات بھی بتائی جاتی ہے, اور اس سے کوئی مدرسہ کا وہ کسی مکتبہ فکر کا وہ خالی نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشن سونپا ہے کہ جب ان کے پاس طاقت ہوگی تو وہ دنیا میں کسی غیر مسلم کی حکومت قائم نہیں رہنے گی. یہ تعلیم کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس میں نہ دی جاتی ہے. ہر ایک کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت اگر دنیا میں آسٹریلیا کی حکومت قائم ہے یا امریکہ کی حکومت قائم ہے یا برطانیہ کی حکومت قائم ہے یا کوئی اور غیر مسلموں کی حکومت قائم ہے تو مطمئن رہیے یہ صرف اس لیے ہے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, طاقت آئے گی تو ہم اس کا خاتمہ کرتے ہیں. इसके सिवा भी चंद चीजें हैं, लेकिन मैं उनका जिक्र इस वक्त नहीं करना चाहता। इस जहन के साथ जो लोग तैयार होते हैं, फिर बदकिस्मती ये हुई है कि हमारे यहाँ अरबाब सियासत ने उनको अपने सियासी मकासद के लिए बरसों तक इस्तेमाल भी किया, और उनके पास जुबान तो थी जिससे वो जिसको जफर अली खान ने कहा है कि कैसम बखेर अजगर निकाल, बिच्छू बखेर दो और सांप निकाल दो, उसके साथ बंदूक भी आ गई। इसलिए अब तक वो भारत का एक तूफान पर पड़ा। ये मेरे नजदीक पाकिस्तान का पहला बुनियादी मसला है कि इसकी तालीम का निजाम मजहबी और गैर मजहबी में बांट दिया गया है, और फिर उस पे ये सारे मफासिद भी दाखिल हो गए। मैं पूरी दस्तबंदी के साथ आपसे अर्ज करता हूं कि इस मसले को कोई शख्स भी जिम्मेदार लाने के लिए तैयार नहीं, इस पर गुफ्तगू करने के लिए भी तैयार नहीं। मैंने सियासत में जिन लोगों ने कुछ नई दुनिया पैदा करने का आजम किया है, उनसे बार बार पूछा है कि आप इस मसले के बारे में क्या राय रखते हैं, अगर कोई रखते भी है तो जुबान पर लाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मैं इसको पाकिस्तान का बुनियादी मसला समझता हूं, और अगर इसको हल न किया गया तो आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आगे हमें क्या देखना पड़ सकता है। दूसरी जो अहम चीज है वो ये है कि मस्जिद एक माशरे का इंस्टीट्यूशन है। इस्लामी नुक्ता निगाह से आप नमाज पढ़ने के लिए, पांच वक्त मुसलमानों को नमाज पढ़नी होती है, जिसको यहां आप लोग मुसल्ला कहते हैं, प्रेयर रूम कहीं चाहे बना लें, लेकिन जामे मस्जिद इस्लामी कानून में ये फर्ज की चीज ही नहीं है। यानी ये स्टेट इंस्टीट्यूशन जहां कहीं भी मुसलमानों की हुकूमत होगी, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको अपने कंट्रोल में रखे और मस्जिदों को फिरकों की मस्जिद न बनने दे, वो पूरे माशरे की मस्जिद हो, खुदा की मस्जिद हो, और वो उलमा के लिए या दीनी रहनुमाओं के लिए वाद और तबलीग का मरकज नहीं, बल्कि स्टेट के मजहब के साथ रिलेशन के मरकज। इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं, मुसलमानों के तमाम जुरिस्ट और फुकहा इस पर मुत्तफिक है। लेकिन आप ये देखिए कि हमारे यहां जिस तरह मजहबी और गैर मजहबी की तकरीब को गवारा किया गया है, बल्कि उसी को असर समझ लिया गया है, निजाम तालीम में बिल्कुल यही मामला जामे मस्जिद और जुमे के मेंबर के साथ हुआ है। वो बड़े तवील अरसे से उलमा के खुद कर दिया गया है। आप जिस माशरे में भी ये करेंगे, वहां मस्जिद मजहबी मुनाफरत को फैलाने का जरिया बनेगी, वो खुदा की मस्जिद नहीं रहेगी, वो फिरकों की मस्जिद बन जाएगी, वो लोगों के लिए ताकत का बर्तन बनेगी, और मजहबी बुनियाद पर वो उस ताकत को बतदरीज एक माफिया में बदल देंगे। आप इसको नहीं रोक सकते। इसी वजह से इस्लामी कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहां ऐसा ही है, और इससे जो कुछ नतायज निकले हैं, मेरे पास क्योंकि वक्त महदूद है, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन इशारा कर रहा हूं कि ये चीज पाकिस्तानी माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी को एक ताकत बनाने में गैर मामूली हैसियत इख्तियार कर गई, और जहां भी आप ऐसा कहेंगे यही होगा। कभी आपने सुना है कि इमाम अबू हनीफा किसी मस्जिद में जुमे का खुतबा देते थे? कभी सुना है कि इमाम मालिक कहीं जुमे का खुतबा देते थे? कभी ये सुना है कि इसने तैमिया किसी मस्जिद जिले में खुतबा देते थे? कोई सवाल नहीं था इसका। ये एक स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इसका उलमा से कोई काम नहीं। वो दिन आज को मंगल को बुध को जब चाहे आए, लोगों को दीन सिखाएं जो उनसे सीखना चाहते हैं, लेकिन वो मौका जो हफ्ते के बाद आना है और जिसमें लोग दीनी लिहाज से पाबंद है कि वो हाजिर हों, इसका उनसे कोई काम नहीं। इस्लामी कानून में ये बात हर किताब में लिखी हुई है, लेकिन या पाकिस्तान में कोई आदमी ये बात कहने के लिए भी तैयार है तो कोई इंकार नहीं। तो दूसरा बड़ा मसला ये, तीसरा बड़ा मसला ये है कि जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से हमारे यहां एक कश्मकश पैदा हो गई। बयान किया जाता है कि पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर वजूद में आया, जाहिर है कि उस पर यह बात वाजे थी कि हम मुसलमान हैं, हमारे पास शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में, मशरकी हिंदुस्तान में इलाके हैं, हमारा अक्सरियत के साथ मामला नहीं हो सका, हमने एक अलग मुल्क बना लिया। ये एक सादा सियासी मसला था। दुनिया में ऐसा बारहा होता है कि आपका किसी के साथ निभा नहीं हो सकता तो आप शाइस्तगी से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, इससे कोई क़यामत ना आती। लेकिन इसमें भी मजहब को इस्तेमाल किया गया और मजहब का मामला यह है कि ये बड़ी गैर मामूली चीज है, लेकिन इसको सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इससे ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं होती। राज्य उसका नतीजा क्या निकला है? उसका नतीजा यह निकला है कि अब एक कश्मकश पहले दिन से पड़ पा रहा है कि पाकिस्तान में इस्लामी कानून होगा या नहीं होगा, शरीयत का निफाज होगा या नहीं होगा, ये एक मसला है। चुनाचे कुछ लोग सेक्युलरिज्म की तालीम दे रहे होते हैं, कुछ निफाज शरीयत की मुहिम चला रहे होते हैं, अब तक भी हम इस कश्मकश से निजात नहीं पा सके। इस दौरान में सवाय करारदादे मकासिद के बाकी जितनी कुछ भी कानून साजी हुई है और इस्लाम के हवाले से हुई है वो सब फौजी आमिरों के दौर में हुई। चुनाचे माशरा क्या कहता है, माशरे के नुमाइंदे क्या कहते हैं, उसका कोई बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन हमारी कानून साजी में नहीं हो सकता। इस वक्त भी आप देखिए कि जो कवानीन नाफिज है उनमें बहुत से कवानीन है जो अगर संजीदा मुताला किया जाए तो नजर स्थानीय का तकाजा करते हैं, और बहुत सी चीजें ऐसे भी हैं जो इस्लाम चाहता है कि नाफिज हो लेकिन वो नाफिज नहीं। इस मसले को एक मसला होना चाहिए था, यानी या तो आप बात न करें, कर रहे हैं तो फिर भारत इसका हल पेश करना चाहिए। इस वक्त भी आप जितनी पाकिस्तान में सियासी जमातें मैदान में उतरी हैं सबके मंशूर उठाकर देख लीजिए, न पहले मसले के बारे में कोई एक लफ्ज आप देखेंगे, न दूसरे मसले के बारे में कोई एक लफ्ज देखेंगे, न तीसरे मसले के बारे में कोई एक लफ्ज देखेंगे। लेकिन ये मसला जब तक हम एक जिंदा कौम की हैसियत से हल नहीं करेंगे उस वक्त तक जो मजहबी तालीम आप पैदा कर चुके हैं वो उठेगी और वो ये कहेगी कि फिर हम बजोरे बाजू इस्लामी कानून का लिबास करते हैं। और इस्लामी कानून कोई वहम नहीं है, बहरहाल है, और जब वो है तो ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन का जरिया बन जाता है कि आप लोगों को एक हदफ, एक नस्बुलैन, एक आदर्श दे देते हैं, वो उसके लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि ये उनकी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। और फिर उसके बाद अगर कोई शख्स उनको खुद खुश हमला करने के लिए भी कह दे तो वो ये ख्याल करते हैं कि वो इस्लामी कानून के निफाज के लिए करता है। मैंने जैसे व्यक्त किया है कि ये मसला भी पाकिस्तान की बुनियादों से मौजूद है, लेकिन कोई एक शख्स इस मसले को जिस तरह, यानी होता क्या है, मजहबी पसमंजर के लोग उसको अपना मजहबी नारा बनाए रखते हैं और सियासतदान ना उसका इनकार करते हैं ना उसका इकरार करते हैं, दरमियान की राह निकालते रहते हैं। नतीजे के तौर पर बैसियत मजमू एक मुनाफिकाना सजा फॉर्म में पैदा हुई रहती है। हम उस मसले को भी फेस करने के लिए देखने के लिए तैयार नहीं होते। चौथा बड़ा मसला पाकिस्तान की जुबान है। आप ये ख्याल करेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जुबान एक इजलास का जरिया है। आप अंग्रेजी में इजलास कर लें, कम्युनिकेट कर लें, आप फारसी में कर लें, किसी और जुबान में कर लें, नहीं ये इतनी सादा बात नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि जुबान महज इजलास और कम्युनिकेशन का जरिया नहीं होती। जुबान असल में अपने पीछे सदियों की सकाफत रखती है, इल्म का पसमंजर रखती है, फिर اتنا شخصیات اس میں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. آپ مثال کے طور پر پاکستان میں کل ملے زبان ناقص کرتے ہیں تو آپ 10 سال کے اندر اندر ایک بات پیدا کر دیں گے, میر و غالب پیدا کر دیں گے, اردو ادب کا پورا پس منظر پیدا کر لیں گے, آپ اس کی ترمیحات پیدا کر لیں گے, اس کے استعارے پیدا کر لیں گے. یہ نہیں ہوتا. تو زبان محض ایک بات کا ذریعہ نہیں ہے. پاکستانی قوم اس وقت تک بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکی کہ اسے اپنی تہذیبی روایت میں کہاں کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کی زبان کون سی ہے. پاکستان کی زبان کہا گیا تھا کہ اردو ہے. آپ جانتے ہیں اردو کیا چیز ہے؟ اس وقت دنیا میں 3 زبانیں ہیں جو اپنی ثقافت, تہذیب, علم اور تحقیق کے لحاظ سے اسلام کی زبانیں بن چکی ہیں. اسلام کی کوئی زبان نہیں ہے, لیکن جب ایک زبان نشو و نما پاتی ہے تو وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے آتی ہے. جیسے دنیا میں اب سائنس اور ٹیکنالوجی کی زبان انگریزی زبان بن چکی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی زبان نہیں ہے, لیکن چونکہ انگریزی زبان میں اس کو نشو و نما پانے کا موقع ملا ہے تو آپ کتنی آسانی کے ساتھ اس کا ادراک کر لیتے ہیں, تعلیم دے لیتے ہیں. یہی معاملہ فارسی, عربی اور اردو کا ہے. عربی سے تعلق توڑ لیجئے تو آپ کے حافظے میں سے 1400 سال غائب ہوتے ہیں. فارسی سے تعلق توڑ لیجئے تو 900 سال غائب ہوتے ہیں. اردو سے تعلق توڑ لیجئے تو 300 سال غائب ہوتے ہیں. اور جانتے ہیں کہ جب حافظے سے ماضی غائب ہو جائے تو انسان بالکل 5 سال کا 7 سال کا بچہ بن گیا. یہ حادثہ ہے, لیکن اس حادثے کا بھی نہ کسی سیاسی جماعت کو شعور ہے, نہ کسی رہنما کو شعور ہے, نہ دانشور اس کو موضوع بنانے کے لیے تیار ہے. ہمارے جوانی کے زمانے میں ہمیں یاد ہے جب تک ڈاکٹر سید عبداللہ زندہ تھے تو کبھی کبھار وہ 3-4 لوگوں کے ساتھ ایک پلے کارڈ اٹھا کر کہا کرتے تھے کہ ہماری زبان اردو ہے اور سڑکوں پر پھرتے تھے. لیکن اس وقت آپ سب سیاسی رہنماؤں کو دیکھ لیجیے, ان کے پنچھور اٹھا لیجیے, کسی ایک جگہ پر بھی آپ کو اس بنیادی مسئلے کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے, کوئی اس کا نام نہیں لکھتا ہے. اس سے حادثہ کیا ہو رہا ہے؟ اس سے حادثہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ کی جو نئی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان تک اب آپ کے ماضی کا ابلاغ, اس کی کمیونیکیشن ناممکن ہو گئی. اور دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا طریقہ ایجاد نہیں ہوا جس میں کسی قوم کے 3 صدیوں یا 4 صدیوں یا 5 صدیوں میں پیدا ہونے والے علم کو, دانش کو, ادب کو 24 گھنٹے میں کسی دوسری زبان میں دے دیا جائے. یہ نہیں ہوتا, ممکن نہیں. تو یہ زبان کا مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے, یہ بڑا گہرا مسئلہ ہے, لیکن اس کا بھی کوئی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. اور آخری اور پانچویں بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم سیاست پر بہت گفتگو کرتی ہے, الیکشن کمیشن پر بھی بہت گفتگو کرتی ہے, وزیر اعظم کے انتخاب پر بھی بہت گفتگو کرتی ہے, لیکن اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم سب اخلاقی دیوالیہ تن لوگوں کے ہیں. ہم میں سے ہر شخص موقع ملنے پر جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہوتا ہے, بدیانتی کے لیے تیار ہوتا ہے, دھوکہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. کاروبار کر کے دیکھیے, معاملہ کر کے دیکھ لیجیے, بالکل معلوم ہو جائے گا کہ اخلاقی لحاظ سے ہم کتنی پستی میں گر چکے ہوئے ہیں. اور کوئی قوم کتنی ذہین کیوں نہ ہو, جب وہ اخلاقی طور پر پستی میں گر جاتی ہے تو اس کی ذہانت اچھا تالا بنانے پر صرف نہیں ہوتی, اچھے تالے کو توڑنے پر صرف ہوتی. ذہانت تو ہوتی ہے, لیکن جب وہ چوری کے طریقے, سیدھا زوری کے طریقے ایجاد کرنے میں صرف ہو جاتی ہے. آپ کو ایک جعلی پاسپورٹ بنانا ہے, اس کا صحیح ترین طریقہ کون سا ہے؟ پھر ساری ذہانت کا مصرف یہ ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جدہ میں ایک علاقہ ہے, میں اتفاق سے وہاں مقیم تھا کچھ دنوں کے لیے, انہوں نے کہا کہ یہاں کے ایک پولیس آفیسر کو خیال ہوا کہ یہاں جعلی پاسپورٹ بنتے ہیں اور اس میں کچھ برے صغیر کے رو ہیں. تو وہاں گیا تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں کسی کو پکڑنے نہیں آیا, مجھے بتاؤ بنتا کیسے. انہوں نے چائے پیجیے بیٹھ کے, تو 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے اس کا پاسپورٹ لا کے دے دیا. ایسے بنتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جس وقت آپ اخلاقی لحاظ سے بستی میں گر جاتے ہیں تو سیاستدان جھوٹ بولتے ہیں، دانشور جھوٹ بولتے ہیں، آپ کی بیوروکریسی جھوٹ بولتی ہے، آپ کا عام آدمی جھوٹ بولتے ہیں، کوئی معاملہ کرنا ممکن نہیں ہے، ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، دھوکہ دینا یہ فن بن جاتا ہے، اور فنکار اپنے فن پر فخر کرتا ہے، یہ صورت حال ہے۔ قوموں کے اندر جب اس طرح کی اخلاق کی پستی آ جائے تو پھر یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اس کو ایمرجنسی کی بنیاد پر درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ اور میرا خیال ہے کہ آپ پاکستان سے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس میں کوئی مبالغہ نہیں کرتا ہوں، ہر شخص کو اس کا تجربہ پیش آیا ہوگا۔ اس صورت حال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ ہماری سیاست دانش کا یہ مسئلہ بنتا، سب سے بڑا مسئلہ بنتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو عروج دیتے وقت تو کس بنیاد پر دیتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن کسی قوم کو جب مار دینا چاہتا ہے تو علم اور اخلاق میں پستی کی بنیاد پر مارتا ہے، اور یہ قانون قرآن میں بیان ہو گیا۔ علم کے لحاظ سے تو ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے تھے، اخلاقی لحاظ سے بھی کوئی قابل رشت صورت حال نہیں۔ میرے نزدیک یہ پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں۔ میں ان پانچوں مسئلوں کو اصل میں باقی مسئلوں کی جڑ سمجھتا ہوں، اور سارے اندیشے اور ساری توقعات انہیں سے وابستہ ہیں۔ اگر ہماری دانش نے ان مسائل میں سے کچھ کو بھی قابل توجہ جانا تو پاکستانی قوم میں بڑی طاقت ہے، بہت پوٹینشیل ہے، پاکستانی قوم میں تبدیلی کے لیے بھی بڑی قوت ہے۔ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ پھر توقعات ہی توقعات، اچھی توقعات، اور مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہوگا، اس کو دنیا کی کوئی طاقت پھر تعریف نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر ان مسائل کو ہم نے درپور اطلاع نہیں سمجھا، ان سے اسی طرح گریز اور فرار کرتے رہے، تو پھر اندیشے ہی اندیشے ہیں، اور میں آپ سے جھوٹ تو نہیں بول سکتا کہ اندیشے ہی اندیشے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم۔
اسلامی سعودی جمہوریت اور مادیلی مغربی سعودی جمہوریت میں فرق واضح کیجیے۔
جمہوریت کے کیا مطلب ہے؟ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ حکومت قائم کرنے کا حق کسی ملک کے لوگوں کو حاصل ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے دو نقطہ نظر رہے، تیسرا ابھی تک کوئی وجود میں نہیں آ سکتا۔ ایک یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اسی طرح حکمران کا انتخاب بھی خدا کرتا ہے۔ یہ نقطۂ نظر صرف مسلمانوں میں نہیں رہا، یہ دنیا بھر کے علوم میں رہا ہے۔ مصر میں آپ نے سنا ہوگا کہ فرعون اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں ربوں کو منا رہا، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں گاڈ کنگز تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ بادشاہ اصل میں خدا کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے۔ ایک نقطہ یہ رہا ہے دنیا میں، یہ مذہبی استدلال کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے اور غیر مذہبی استدلال کے ساتھ بھی پیش کیا گیا ہے۔ چنانچہ جن لوگوں کو آپ دنیا کی تاریخ میں بہت بڑی بڑی سلطنتیں قائم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ سب اسی لحاظ سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے تھے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی قوم کے لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں، وہ اپنا نظم چلائیں۔ تو یہ دو نقطہ ہے نظر ہمیشہ سے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کا دین کیا اس معاملے میں کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قرآن میں دوسرے نقطۂ نظر کو مسلمانوں کے لیے صحیح نقطۂ نظر کرا دیا ہے۔ چنانچہ اس پہ فرمایا ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا اجتماعی نظم ان کی رائے ان کے مشورے پر مبنی ہوگا۔ کسی بندوق کو کسی خدا کے کے مقرر کردہ شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر اپنے آپ کو مسلط کرے, وہ اپنے حکمران کا انتخاب کریں گے, وہ اپنا نظم چلائیں گے, ان کی اکثریت کی بنیاد پر سب فیصلے ہوں گے. اس لحاظ سے قرآن مجید نے صدیوں پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا نظام ایک جمہوری نظام ہو. اس بنیادی بات کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا. اور پھر صرف قرآن نے واضح نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بعد انتقال اقتدار کے لیے ہدایات دیں تو اس وقت بھی جس گروہ کے بارے میں یہ کہا کہ اقتدار ان کے پاس جانا چاہیے, ان کا تعارف یہ کہہ کر کروایا کہ الناس تبی ان لے قریش, میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ان کے پیچھے, لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں, لوگ ان کو ذمہ داری دینے کے لیے آمادہ ہیں, وہ کسی اور کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں. تو گویا انتقال اقتدار کے موقع پر بھی قرآن مجید کے اس حکم کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی. اور پھر مسلمانوں کے ایک جلیل القدر خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر جب دیکھا کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اقتدار پر ان کے بعد قبضہ کر لیں گے, تو انہوں نے خطبہ دیا, اور وہ خطبہ امام بخاری نے نقل کیا ہے, بہت تفصیلی خطبہ ہے. اس میں انہوں نے اب تک کے سیاسی حالات پر تبصرہ کیا, اور اس کے بعد قرآن کے اسی حکم کی روشنی میں لوگوں کو کہا کہ میں سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ لا خلافت الا مشورت من المسلمین, مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. یہ حضرت عمر کے الفاظ ہے, لا خلافت الا مشورت من المسلمین, مسلمانوں کی رائے کے خلاف اس کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. اور اگر کسی نے یہ جسارت کی تو وہ ہائی فیزن کا مجرم ہوگا, تغیر رتن میں مبتلا, اس کو قتل کر دیا جائے. تو اس وجہ سے قرآن, رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور ایک دلیل القدر خلیفے کے اعلان کے بعد اس میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ ہمارا نظام ہر حال میں جمہوری نظام ہو, ہر حال میں جمہوری نظام. اور رہی یہ بات کہ جمہوریت سے دینی ہوگا یا لادینی ہوگا, تو بھائی جمہوریت کا مطلب ہے لوگوں کا فیصلہ, لوگ جتنے دینی ہوں گے اتنا دینی ہوگا, جتنے غیر دینی ہوں گے اتنا غیر دینی ہوگا.
دوسرا سوال ہے کہ آپ نے جو پانچ سال استاد ہے اس بیان کیا تھا, اس بیچ میں اخلاقی سوال کا, تو پوچھتے کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے.
دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی بھی خرابی ہو, یعنی یہ صرف اس آخری نقطے کے بارے میں میں عرض نہیں کر رہا, بلکہ کوئی بھی خرابی ہو اس کو دور کرنے کے لیے تین جگہ ہوتی ہیں جہاں سے اس کا شعور پیدا ہوتا ہے. کسی قوم کے ارباب سیاست, اس لیے کہ وہ نظم و نسق چلا رہے ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کر لیں یہ مسئلہ ہے, اس مسئلے کی یہ نوعیت ہے, اس کا یہ تجزیہ ہے, اس کا انالیسز ہے, اور اس کے لیے ہمیں اس کو اپنی ترجیح بنا کر پرائیورٹی کی بنیاد پر یہ حل پیش کرنا ہے. تو اگر یہ ہو جائے تو پھر تو کیا کہہ لیں. اگر وہ یہ شعور نہ رکھتے ہوں یا اس کے لیے تیار نہ ہوں تو دوسری جگہ کسی قوم کے ان اہل دانش کی ہوتی ہے جن سے تحصیل تو مجموعی قوم کی انسپریشن حاصل کرتی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں اساتذہ ہوتے ہیں, وکلا ہوتے ہیں, بیوروکریٹ ہوتے ہیں, اسی طرح سے آپ کے صحافی, آپ کے الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو قوم سنتی ہے, دیکھتی ہے, وہ کسی چیز کا شعور پیدا کر رہے ہیں. بیٹھنے سے مجموعی اس پر متفق ہو جائے کہ یہ مسئلہ ہے اور اس کو حل ہونا چاہیے, تو یہ دوسری جگہ ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی مسلمان قوم کے علماء یہ فیصلہ کریں. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں سے اگر کسی نے فیصلہ کیا ہوا ہے تو مبارک ہو, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا.
اور اگر نہیں کیا ہوا تو میرے پاس بھی کوئی طریقہ نہیں ہے.
کیا ملک حاصل کرنا یا ایک مخصوص سیاسی نظام کے لیے جدوجہد کرنا مضبوط طریقہ ہے؟
اللہ تعالیٰ نے جو فرائض اور فرائض کیے ہیں وہ اپنی کتاب میں بہت وضاحت سے بیان کر دیے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی وضاحت بھی کر دی ہے. لہذا دین میں جو ہمارے فرائض, ہماری ڈیوٹیز, جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ بالکل واضح ہیں, ان میں کوئی اختلاف نہیں. اس اسلام کو میں جانتا ہوں جس پر میں نے برسوں کام کیا ہے, اس میں جس طرح ہماری انفرادی زندگی کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں اسی طرح کچھ احکام, زیادہ نہیں کچھ احکام, ہماری اجتماعی زندگی کے بارے میں بھی دیے گئے ہیں. یعنی جب مسلمان ایک فرد ہوتا ہے تو کچھ احکام اس وقت کے ہیں, جب وہ شادی کر کے گھر بناتا ہے تو کچھ اور احکام اس کے لیے دیے جاتے ہیں, جب وہ ایک معاشرے میں کاروبار کرنے نکلتا ہے یا لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو پھر کچھ اور احکام اس کے متعلق ہو جاتے ہیں, اور جب کسی مسلمان قوم کو کسی خطہ ارض میں اقتدار حاصل ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اور احکام ان کو. تو یہ سارے احکام قرآن مجید میں بھی موجود ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی موجود ہیں. اس وجہ سے ہر مسلمان اس کا پابند ہے کہ وہ فرد ہو تو ان احکام پر عمل کرے, وہ گھر بنائے تو اس سے متعلق احکام پر عمل کرے, اور اگر کوئی معاشرہ وجود میں لائے تو اس احکام پر عمل کرے. لیکن ان احکام پر عمل کرنے کے لیے اس کو آمادہ کرنا, اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی راستہ بتایا ہے, اور وہ راستہ خود قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ ادو ینا سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. لوگوں کو خواہ وہ فرد ہوں, خواہ وہ معاشرہ ہوں, خواہ وہ قوم بن کے ایک ریاست بن جائے, اللہ کے راستے کی طرف حکمت دانائی کے ساتھ بلاؤ, ان کو اچھی نصیحت کرو, اور اگر کوئی بحث بھی کرنی پڑ جائے تو بہت شائستگی اور بہت تہذیب کے ساتھ کرو. تو یہ ہے وہ ذمہ داری جو ہم میں سے ہر ایک پر ڈالی گئی ہے کہ ہم میں سے جس کو جتنا شعور ہے وہ دوسروں تک سے پہنچاتا ہے.
ایک سوال جی, کیا پاکستان اسلامی انقلاب سے درست ہو سکتا ہے؟ جس طرح لگتا ہے ایران درست ہوا ہے.
انقلاب محض انتشار ہوتا ہے, انقلاب سے آج تک کوئی اچھی چیز وجود نہیں آتی. انبیاء علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس کو کبھی اس لفظ کو بھی استعمال کرنا پسند نہیں کیا. یہ لفظ قرآن مجید میں اور احادیث کے ذخیرے میں بالکل نہیں بھی. انبیاء علیہ السلام جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ما اريد الا الاصلاح, ہم اصلاح چاہتے ہیں, اور اصلاح ہمیشہ صبر کے ساتھ, حکمت کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ ہوتی ہے. اس میں پہلے ذہن بدلتے ہیں, فکر بدلتا ہے, اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی آتی ہے. تو اللہ کے پیغمبروں کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے کہ وہ انقلاب اور اس طرح کی اصلاحات کو استعمال نہیں کرتے. میں کسی انقلاب پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں اگر وقت ہو کہ انقلاب فرانس نے دنیا کو کیا دیا تھا اور باقی انقلاب.
جی, کل کے پاکستان کو روشن بنانے کے لیے تعلیم اور کرپشن کے علاوہ وہ کون سا ایسا واحد مسئلہ ہے جو نہایت توجہ کا طلبگار ہے؟
اگر یہ سوال میرا لیکچر سننے کے بعد کیا گیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آج رات جا کے اپنی گفتگو دوبارہ سنوں.
اگلا سوال ہے کہ ڈو یو سپورٹ آرگن ڈونیشن؟
آرگن ڈونیشن کے بارے میں اپنی رائے لکھ چکا ہوں, آپ چاہیں تو اب تو بہت آسان رائے ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کا میرا آرٹیکل اردو میں بھی موجود ہے, انگریزی میں بھی موجود ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے, یہ بلکہ بعض صورتوں میں کارے خیر ہے. اس کے خلاف جو دلائل دیے جاتے ہیں میں نے ان کا تجزیہ کر کے بتا دیا ہے, تو ان میں کوئی جان نہیں.
تو آپ زندگی میں بھی اگر اپنا کوئی عضو کسی کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں, مرنے کے بعد بھی کرنا چاہیں کر
سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ جی, ایک غیر مسلم ملک میں رہتے ہوئے عورتوں کو کس طرح کا ڈریس کوڈ اپنانا چاہیے؟
آپ مسلمان ملک میں رہتے ہو یا غیر مسلم ملک میں, جو ہمیں ملنے جلنے کے آداب یا ایٹیچیوڈس بتائے گئے ہیں وہ یہی ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. حالات کے لحاظ سے آپ کوئی فیصلہ کریں کسی ملک میں تو وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن مذہبی احکام ایک ہی ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اور وہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی ہے, اور وہ کل چار چیزیں ہیں, ان میں سے دو چیزیں مردوں اور عورتوں دونوں کو کہی گئی ہیں اور دو صرف عورتوں کو کہی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب مردوں اور عورتوں کو آپس سے ملنا ہو گھروں میں باہر دفتروں میں جہاں کہیں بھی کام پہ جاتے ہیں تو وہ اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں, ان کی نگاہیں ایک دوسرے کے خط و خال کا جائزہ لینے والی نہیں ہونی چاہیے. وہ نگاہیں ہونی چاہیے کہ جو ایک شریف آدمی دوسرے پر ڈالتا ہے. تو پہلی بات یہ فرمائیے. دوسری بات یہ کہی ہے کہ مرد بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور عورتیں بھی, اس لیے کہ ہمارے دین میں بدکاری کو ایک بڑا جرم قرار دیا گیا, تو اپنی شرمگاہوں پر سب پہرا لگا کے رکھیں. یہ دونوں باتیں مردوں کو بھی خطاب کر کے کہی گئی ہیں اور عورتوں کو بھی. عورتوں کو دو زائد باتیں بھی کہیں اللہ تعالیٰ نے, ایک یہ کہ ان کا سینہ بھی شرمگاہ ہے, وہ اس کو ڈھانپ کر رکھیں جب انہیں آپس میں ملنا جلنا ہو. اور دوسرے یہ کہ عورتیں چونکہ بعض اوقات بہت زیب و زینت کرتی ہیں, بہت بناؤ سنگار کرتی ہیں, زیورات پہنتی ہیں, جیسے ہم پاکستان میں شادی بیاہ تقریبات میں دیکھتے ہیں, تو اگر انہوں نے زیب و زینت کیا ہوا ہو, بناؤ سنگار کیا ہوا ہو, تو پھر ہاتھ پاؤں اور چہرے کے سوا باقی جسم کو ڈھانپ کر. بس یہ چار باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں, اس کے سوا جو کچھ بھی لوگ بیان کرتے ہیں سب افسانہ ہے, کوئی نہیں.
اگلا سوال ہے, نبی کی غیر موجودگی میں دین کو غیر مسلموں تک پہنچانا کیا ہماری ذمہ داری ہے؟ نہ کرنے کی شروع میں کیا ہم سے کیا ہمیں کبھی پوچھا جائے گا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے اوپر دین کو پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے, لیکن یہ ایک طریقے سے نہیں ڈالی گئی, اس کو تقسیم کر کے ڈالا گیا ہے. ایک عام فرق کی حیثیت سے ایک آدمی کاروبار کرتا ہے, ملازمت کرتا ہے, تعلیم پا رہا ہے, عام آدمی کی حیثیت سے اس پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماحول میں لوگوں کو دین کا تعارف کراتا رہے, شائستگی اور تہذیب کے ساتھ, اچھے اسلوب میں, حکمت کے ساتھ. ماحول کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے دوستوں کو, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں جن لوگوں سے تعلق پڑتا ہے ان کو, جہاں آپ رہتے ہیں وہاں, آپ اگر سفر کر کے کہیں جا رہے ہیں, اور موجودہ زمانے میں اگر آپ فیس بک پر بیٹھے ہوئے, تو اپنے ماحول میں ایک عام آدمی پر یہ ذمہ داری ہے. اور اس کو سورہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کا پابند ہے کہ وہ اپنے ماحول میں, دیکھیے میں یہ لفظ بار بار بول رہا ہوں, اپنے ماحول میں. ایران قرآن کی کوئی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں ڈالی گئی, اپنے ماحول میں سچائی کی بات, اچھی بات لوگوں کو بتا. اس کے لیے نہ گھر چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ ملازمت چھوڑنے کی ضرورت ہے, نہ کام چھوڑنے کی ضرورت ہے, اپنے ماحول میں. اس کے بعد مسلمانوں کے اندر جو لوگ یہ فیصلہ کریں کہ ان کو دین کا عالم بننا ہے, ظاہر ہے کہ ہر آدمی کو دین کا عالم نہیں بننا, جیسے ہر آدمی کو ڈاکٹر نہیں بننا. تو اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو دین کا عالم بننا ہے, تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ پہلا کام تو اس کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ تفقہ ہو کہ دین, وہ دین کا انسنٹ علم حاصل نہ کرے, اس کو اندر اتر کر اس کو سمجھے. یعنی میرے استاد اس کو بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پیالے میں دو قطرے پانی کے ڈالنے ہوتے ہیں, اور پھر ہم دے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ آئیے دوسروں کو پلا دیں. تو مجھ سے انہوں نے, جب میں ان سے پڑھ رہا تھا آج سے 30-35 سال پہلے, تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کا پیالہ بھرتے رہیے, جب وہ کناروں تک پہنچ جائے گا تو خود ہی باہر چلا جائے گا.
تو
پہلی چیز یہ ہے, پہلی چیز یہ ہے کہ وہ دین کا سچا عالم بنے. اس کو قرآن میں جان کے لے کے سبق کہو کہ دین دین کی گہری فضیلت پیدا کرے اور پھر اپنی قوم کو پکڑے. گویا قوم کی ذمہ داری عالم پر ڈالی, اپنی قوم کی ذمہ داری, وہ بھی آسٹریلیا اور امریکہ کی ہے, اپنی قوم کی اس پہ بھی پابند کر دیا گیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ باقی دنیا تک پیغام پہنچانا, اس کے لیے مسلمانوں کا جو اجتماعی نظم ہے, ان کا اسٹیٹ ہے, اس پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ اس کا اہتمام کرے. تو دعوت یا تبلیغ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تقسیم کر دیا ہے, اور اللہ کا دین ہمیشہ کسی پر اس کے لحاظ سے ذمہ داری ڈالتا ہے. اگر آپ اس کو بہت تفصیل سے اور قواعد سے پڑھنا چاہیں تو اسلام پر جو میری کتاب ہے میزان, اس میں تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو اس پہ قانون دعوت کے عنوان سے جو چیپٹر ہے اس کو پڑھ لیجیے, تو اردو میں مل جائے گا, انگریزی میں بھی. اور اگر اس کا خلاصہ پڑھنا چاہیں تو علی اسلام کے نام سے جو میری کتاب ہے اردو اور انگریزی دونوں میں ہے, اس میں اسی عنوان سے نکال کے پڑھ لیں. وہاں وہ دو صفوں میں خلاصہ ہے اور قانون دعوت ظاہر ہے کہ چند سو صفوں پر پیدا ہوا. تو یہ مختصر جواب ہے.
اگلا سوال ہے جی, قرض پر متعلق اور اس پر سود دینا کہاں تک کس میں اسلام اس کی گنجائش ہے؟ عورت کے سوال کا دوسرا حصہ ہے, جب رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں کے لیے جنت کا پیغام ہے, سود دینے اور سود دینے والے کے لیے فرق کیوں ہے؟
پہلے تو جو دلیل دی گئی ہے اس کو سمجھ لیجیے. رشوت کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کوئی ناجائز فائدہ حاصل کرنے کے لیے روپیہ دیتے ہیں تو اس کو رشوت کہا جاتا ہے. تو اس کو تو لازمت جرم ہونا چاہیے, اس لیے کہ آپ نے اگر کوئی ناجائز فائدہ حاصل کیا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی کا حق مارا ہے, آپ نے کسی سے اپنے آپ کو آگے کیا ہے, آپ کا حق بنتا تھا 2 روپے, آپ نے 10 روپے لیے ہیں, آپ کو پاکستان کی حکومت کو ٹیکس دینا تھا, آپ نے رشوت دے کے بچایا ہے, اس میں تو جرم ہونے میں کوئی شبہ ہی نہیں. تو رشوت اس کو کہتے ہیں. اگر کوئی آدمی کسی کے مجبور کرنے کے اوپر اپنا جائز کام کرانے کے لیے بھی روپیہ دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے تو لینے والے کے لیے یہ رشوت ہے, دینے والے کے لیے رشوت نہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ راشی من مرتشی من نار, تو رشوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد اصل سوال پر آئیے. سود لینا حرام ہے اور اس کو اللہ نے کیوں حرام کیا؟ تو قرآن میں پہلی بار نہیں کیا, یہ تورات میں بھی ایسے ہی حرام ہے, یہ انجیل میں بھی ایسے ہی حرام ہے, یہ ہمیشہ سے حرام رہا ہے. کیوں حرام کیا اس کو؟ اس کی وجہ بڑی زیادہ بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر کہا جائے کہ وہ حرام ہے تو دلیل کی بھی ضرورت نہیں. مطلب چوری حرام ہے, اگر میں یہ تو ملاوٹ حرام ہے, کم توڑنا حرام ہے, لوگوں کو غلط دوا بنا کے دینا حرام ہے, دھوکہ دینا حرام ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا, سمجھ لیں گے. یہ جو روپے کا کرایہ لینا ہے اس کے بارے میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتا ہے, وہ یہ کہ میں نے آپ کو ایک پراپرٹی گھر دکان کرائے پر دی ہے, تو ہر آدمی مانتا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک, تو کیا روپیہ بھی ایسے ہی کرائے پر دیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کب آتی ہے؟ جب کوئی کنفیوژن ہوتا ہے جس کو خدا دور کرتا ہے, تو وہ اس نے دور کر کے یہ کہا کہ روپے کا کرایہ لینا چاہیے نہیں. یہ سود کیا روپے کا کرایہ؟ یعنی میں نے آپ سے روپیہ لیا, میں اس کو استعمال کر رہا ہوں, آپ مجھ سے کرایہ طلب کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے سود کی تعریف یہ ہے کہ وہ صرف کنزیومیبل چیزوں میں ہوتا ہے, وہ یوزیبل چیزوں میں نہیں ہوتا, استعمال کی چیزوں پر نہیں ہوتا. آپ نے گاڑی کرائے پر لی ہے, مکان کرائے پر لیا ہے, اس میں بھی آپ پیسے دے رہے ہیں, لیکن یہ ناجائز نہیں ہے. جب آپ کوئی ایسی چیز لیتے ہیں جو یوزیبل نہیں ہے, اس میں صرف ہو جانا ہے, کنزیوم ہو جانا ہے. اگر میں آپ سے 2 سیر گندم لوں تو 2 سیر گندم کو چاٹوں گا تو نہیں نا, وہ کھا جاؤں گا. اگر میں آپ سے 10 لاکھ روپیہ قرض لوں, تو وہ میں کہیں استعمال کروں گا, یعنی تعلیم پر لگاؤں گا, اپنی بیٹی کی شادی کروں گا, کچھ کروں گا, اس کے بعد مجھے وہ دوبارہ تازہ کرنا ہے, یعنی وہ پڑا ہوا نہیں کہیں. آپ نے مجھے مکان کرائے پر دیا ہے تو میں خالی کر کے دے دوں گا آپ کو. گاڑی میں نے آپ سے رینٹ پر لی ہے, رینٹ کے کار والے جگہ جگہ موجود ہے, تو آپ کو میں گاڑی واپس کر دوں گا تین دن کے بعد. لیکن روپیہ مجھے کنزیوم کر لینا ہے, استعمال اس طرح نہیں کیا جا سکتا اس کو جیسے میں میز کو ٹرسٹوں کو استعمال کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی مشقت ہو جاتی ہے, یعنی ایک اب آپ کو اس کو دوبارہ پیدا کرنا ہے, دوسرا قرض دینے والا کہتا ہے کہ مجھے اس کا کرایہ بھی دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظلم کہا, تو یہ اس کی حقیقت ہے. جہاں تک دینے کا تعلق ہے یا سود کا کام کرنے والے اداروں میں کام کرنے کا تعلق ہے, اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان میں سے کسی کو حرام نہیں کیا. آپ قرآن پڑھ لیجئے, آپ حدیث پڑھ لیجئے, کسی کو بھی نہیں کیا. جس وقت سود کو آؤٹ لا کر دیں, مثلاً آج پاکستان میں ہم اعلان کر دیں کہ کل 10 بجے سے سودی کاروبار بند کر دیا گیا, اس کے بعد دینا بھی ممنوع ہو جائے گا, اسی ادارے میں کام کرنے کو. تو جب تک یہ آؤٹ لا قرار نہیں دیا جا سکتا, رسول اللہ نے اس کو آخری حج پر آؤٹ لا قرار دیا تھا, حرام کی ہمیشہ رہتا, حرام کبھی بھی نہیں تھا. سورہ روم مکے میں نازل ہوئی ہے, اس وقت بھی حرام تھا, اس نے اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے. آل عمران تیسری ہجری میں نازل ہوئی ہے, اس نے بھی اس کا اعلان کیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. لیکن اس کو سیٹ کی سطح پر, قانون کی سطح پر آؤٹ لا قرار دیا گیا, یعنی اس کو قانونی لحاظ سے تب لیگل قرار دیا گیا. جیسے ہی وہ آپ کریں گے تو کامن سینس یہی کہتی ہے کہ اس کے بعد دینا جائے گا, سب کچھ روک دیا جائے گا. تو حرام صرف سود کھانا ہے. اس وجہ سے میرے نزدیک جو مکان لوگ لیتے ہیں بینک سے یا گاڑی لیتے ہیں, وہ دونوں پہلوؤں سے بالکل جائز ہے. ایک اس پہلو سے کہ وہ اصل میں ایک یوزبل کمانڈی میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے, وہ کنزیومر رہتی ہے, اور دوسرے یہ کہ اگر کوئی اقرار بھی کرے تو آپ اس میں دے رہے ہوتے ہیں, لے رہے ہیں. یعنی جا کے لینے کا ارادہ اس لیے ساری بجا رہے ہیں.
مجھے کہا گیا کہ کھانا لگ چکا ہے, تو آخری سوال کے ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں. کچھ سوالات ہیں غازی صاحب کی دینی آرام کے متعلق, تو میرا کہنا ہے کہ ہماری بکس وہاں پڑی ہیں, غازی صاحب کے آرام میں موجود ہیں, اگر آپ کو شوق ہو تو وہ ان کی تفصیلات بکس میں دیکھی جا سکتی ہیں. کافی سارا ہے کہ پاکستان کے کلچر میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اسلام سمجھتے ہیں, لیکن وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل برخلاف ہوتی ہیں, تو اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں؟
اب میرے پاس تو انتخاب یہ ہے کہ میں اس سوال کا جواب اتنی دیر میں دوں کہ آپ کھانا بھول جائیں, کیونکہ انہوں نے سمے کھانا لگ گیا ہے ایک سوال کر رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا امتحان نہ لوں اور دو لفظوں میں جواب دیں کہ آپ کے اور کھانے کے درمیان آئل نہ رہوں, تو میں شریفانہ طریقہ اختیار کر رہا ہوں اور دو لفظوں میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ ہر قوم کے اندر بعض کلچرل چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو دینی لحاظ سے قابل اعتراض ہو سکتی ہیں. ان کی اصلاح کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ لٹ مار دی جائے, اس کے لیے قوم کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اسلام میں غیر مسلموں کو دعوت دی جاتی ہے اور اپنی قوم کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے, تعلیم دی جاتی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ